السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ امریکہ میں گزشتہ ہفتے ایک ریکارڈ تعداد میں 6.65 ملین ورکروں نے بےروزگاری الاؤنس کی درخواستیں دی ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے اور چھوٹے کاروبار بند ہیں۔ امریکہ کے لیبر ڈپارٹمنٹ نے جمعرات کے روز یہ اعداد و شمار بتائے۔ ان نئے اعداد و شمار کے ساتھ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران دی گئی درخواستوں کی کل تعداد 1 کروڑ سے زائد ہو گئی، جنہیں مالی امداد درکار ہے۔ ادھر ایشیائی منڈیوں میں جمعرات کے روز ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ جاپان میں اور آسٹریلیا میں منڈیوں میں گراوٹ رہی، لیکن سول، شنگھائی اور ہانگ کانگ میں رجحان بہتر رہا۔ یورپ میں برطانیہ، پیرس اور جرمنی میں آج منڈیوں کے اشارے بہتر رہے، جبکہ امریکہ میں بھی جمعرات کی صبح منڈیوں کی صورتحال اچھی تھی، لیکن امریکہ میں بےروزگاری الاؤنس کی درخواستوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2291 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 31 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے، جہاں اس کی تعداد 845، سندھ میں 743، خیبر پختونخوا میں 276، بلوچستان میں 169، اسلام آباد میں 62، گلگت بلتستان میں 187 اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 افراد میں اس مرض کی تصدیق ہوئی۔ مختلف شہروں میں اس وبا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادھر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ خلیجی ملکوں میں خدمات انجام دینے والے غیر ملکی کارکنوں کی صحت اور سلامتی بھی خطرے میں ہے۔ ان میں 10% کارکنوں کا تعلق پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال سے ہے۔ ایران کے ایک معروف وکیل نے انتباہ کیا ہے کہ ایران کے حکمران سیاسی قیدیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں عارضی طور پر جیلوں سے رہا نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جیلوں میں معلوم ہوتا ہے کرونا وائرس پھیلنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی پرشین سروس کے ساتھ ایران سے بات کرتے ہوئے اپنے انٹرویو میں صالح نیکبخت نے بتایا کہ ایران کی جیلیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے بہت خطرناک ہیں، جہاں قیدیوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور جیل کے حکام کے لیے سماجی دوری کا قاعدہ برقرار رکھنا دشوار ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں ایران کے حوالے سے بتایا گیا کہ گزشتہ سال ایران میں جیلوں کے اندر 189,500 قیدی بند تھے، جس کے بعد حکومت مخالف مظاہروں میں مزید گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ شمال مشرقی شام میں ایک جیل کے گارڈ نے فروری میں کہا تھا کہ صورتحال کو بیان کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی وقت کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ اس جیل میں داعش کے تقریباً 5,000 قیدی موجود ہیں، جن کا تعلق دنیا بھر کے مختلف ملکوں سے ہے۔ گارڈ کا کہا درست ثابت ہوا اور اتوار کے روز جیل میں ہنگامہ ہو گیا۔ قیدیوں نے جیل کے اندرونی دروازوں کو توڑ دیا اور تباہی مچائی۔ جیل کے ڈائریکٹر روبار حسن نے ایک نیوز بریفنگ میں عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی۔ شام میں داعش کی شکست کے بعد حکام بدستور تشویش میں ہیں اور عالمی سطح پر خود کو نظر انداز محسوس کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا میں امریکہ کے اعلیٰ جنرل رابرٹ ایبرامز نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے اس دعوے کو قبول نہیں کر سکتے کہ وہاں کرونا وائرس کے کیسز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام اطلاعات کے مطابق یہ دعویٰ ناممکنات میں سے ہے۔ شمالی کوریا نے بار بار اس بات سے انکار کیا ہے کہ ملک وائرس سے پاک ہے، اگرچہ دنیا بھر میں یہ وبا انتہائی سطح پر ہے۔ جنرل ایبرامز کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذرائع اور طریقہ کار کے بارے میں نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شمالی کوریا کا دعویٰ غلط ہے، اگرچہ وہاں کیسز کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شمالی کوریا نے جنوری کے آخر میں اپنی سرحدوں کو بند کر دیا تھا، جب ہمسایہ ملک چین میں کرونا وائرس کی ابتدا ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ ملک بھر میں گھروں کے اندر محدود رہنے کی ہدایات جاری کی جائیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ انفرادی طور پر ریاستوں کے حکام پر چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ میں بدھ کے روز تصدیق شدہ کرونا وائرس کیسز کی تعداد 215,000 بتائی گئی، جبکہ اس میں سے 5,000 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ان اموات میں سے 1,300 سے زائد صرف نیو یارک میں ہوئی ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے 3 ملزموں کو بری اور مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال کی قید میں بدلنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے وابستہ صحافی ڈینیل پرل کو 2002 کے اوائل میں کراچی سے اغوا کیا گیا تھا اور اس سال مئی میں ان کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ افغانستان کی حکومت جمعرات کو طالبان کے 100 قیدی رہا کرے گی۔ اس کے بدلے طالبان بھی اپنی حراست میں موجود 20 افغان فوجی اہلکاروں کو رہا کر دیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے فوجی حکام نے طالبان قیدیوں کی رہائی کی تصدیق کر دی ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان قیادت کی طرف سے طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے مذاکراتی ٹیم کی تشکیل کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں بین الافغان مذاکرات کے عمل کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔
شہناز عزیز کا سلام قبول کیجیے سامعین. آج کے اس شو میں ہم کئی موضوعات پر بات کریں گے، لیکن تمام موضوعات کا مرکز ایک ہی ہے اور وہ ہے COVID-19 یعنی کرونا وائرس کی وبا. اس وقت ایک بہت ہی محترم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمی طور پر معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب. غامدی صاحب ابھی حال ہی میں پاکستان سے واپس آئے ہیں اور میں ان سے بات کرنا چاہوں گی کچھ ایسے مسائل پر جن پر سوشل میڈیا میں اکثر بحث ہوتی ہے، اور کچھ ایسے موضوعات بھی جو تکلیف دہ بھی ہیں اور ضروری بھی. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
تو ڈیلس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو سینٹر ہے وہاں کافی اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ دور دور سے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ سے سوالات پوچھنا. تو اب یہ جو حالات ہیں یعنی سوشل ڈسٹینس کی ہدایت ہے، اس طرح کے اجتماعات ختم ہو گئے؟
ایسے تمام اجتماعات ہم نے پہلے بھی نہیں ختم کر دیے تھے. ماہرین نے جتنے بھی اس معاملے میں ہدایات کی ہیں ان کی بالکل سابقہ نال بے نال پیروی کی ہے. ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ یہ معاملہ کیونکہ ذاتی نہیں رہا بلکہ دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اس پہ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ ہدایات یہی کی گئیں کہ اگر کوئی ذمہ دار لوگ آئیں بھی تو وہ 10 فٹ کا کم سے کم فاصلہ برقرار رکھیں، اور جتنے پروگرام تھے وہ سب آن لائن کر دیے.
اچھا، تو لوگ کچھ اس سے کچھ اپسٹ ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟
یہاں تو کسی نے یہ سوال نہیں کیا، البتہ ہمارے اپنے ملک میں اس پر بہت بحث رہی ہے، اور یہ بحث خاص طور پر نمازوں کے حوالے سے، نماز جمعہ کے حوالے سے یا تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے ہوتی رہی. یہاں لوگوں نے تعاون کیا ہے، پوری طرح پابندی کی ہے، بلکہ ہمارے اپنے جتنے بھی رفقا امریکہ میں ہیں ان سب کا اصرار رہا ہے کہ جو کچھ ماہرین نے کہا ہے اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے.
غامدی صاحب، ظاہر ہے کہ یہ بیماریاں، وبائیں، مصیبتیں یہ تو تاریخ میں ہر زمانے میں سامنے آئی ہیں، تو کچھ آپ اگر تھوڑا سا بتائیں ہمیں اس بارے میں کہ جب اس طرح کی کوئی وبا آئی تو کیا ریئیکشن تھا، کیا اس طرح کی احتیاطیں اس وقت بھی کرنے کو کہا گیا تھا، کیا حوالے ہیں تاریخ کے؟
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت کی تھی کہ جو لوگ جہاں ہیں وہ وہیں رہیں، جو اندر ہیں وہ باہر نہ آئیں، جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں. سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی تھی، اور یہ بات آج سمجھ میں آتی ہے. ظاہر ہے اس وقت اس کو سائنسی طریقے سے بیان کرنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن آج ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی وہ آخری حل ہے جو انسان اس طرح کی وباؤں میں اختیار کر سکتا ہے. اگر کوئی علاج نہ ہو تو پھر اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ کم سے کم لوگ دوسروں کو آزار پہنچانے یا ان کی جان کے لیے خطرہ بننے سے اپنے آپ کو بچائے.
تو خاص طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت ہی بحث رہتی ہے جمعے کی نماز کے حوالے سے کہ لوگ جمع ہے گیٹ کے باہر، ادھر پولیس کھڑی ہے، ادھر لوگ کھڑے ہیں. پھر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تبلیغی سرگرمیاں، تو آج انڈیا میں تبلیغی جماعت کے بہت سے جو ہیں لوگ، ان میں وائرس جو ہے مثبت پایا گیا. اس سے پہلے پاکستان کے کئی شہروں میں ایسا ہوا تھا. تو اس بارے میں کوئی حکم یا کوئی آیات یا کوئی احادیث موجود ہیں؟
ہمارے یہاں ایک اصول ہے اور وہ بالکل قرآن مجید سے طے کر دیا ہے کہ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے ان میں اگر کوئی مشکل پیدا ہو جائے جس کا تحمل آسان نہ ہو تو فوراً دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے. جیسے پانی نہ ہو، مریض ہو تو فوراً تیمم کی ہدایت کی جاتی ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ اگر کوئی افراتفری یا آپ دھاتی کی کیفیت ہے تو آپ نماز قصر کر لیں، دو نمازوں کو جمع کر لیں. بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر جماعت کرانا ممکن نہیں رہا یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تو آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں. یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ عبادات کے معاملے میں تشدد نہیں اختیار کیا جائے گا. یہاں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جان پر بنے تو پھر کوئی کام کیا جائے. ضرورت سے زیادہ مشقت بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بارے میں نہیں ڈالی، اور یہ قرآن مجید میں بیان کیا کہ عبادات میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی میں رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ تو عام صورتحال ہے، لیکن اگر ہمارے کسی اقدام سے یا ہمارے باہر نکلنے سے یا مسجد میں جانے سے دوسروں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ لازم ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے. اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرتا تو وہ دینی لحاظ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. جان، مال اور عزت ان کو حرمت حاصل ہے اور کسی حال میں بھی اس میں بے پرواہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ محض حکومت کا یا ماہرین کا معاملہ نہیں ہے۔ جب وہ یہ بتا دیں کہ دوسروں کی جان کو آپ سے خطرہ ہو سکتا ہے تو میرے نزدیک اگر کوئی آدمی اس کے بعد باہر نکلتا ہے یا لوگوں میں جاتا ہے یا مسجد میں نماز پڑھنے اصرار کرتا ہے یا جمعے پہ اصرار کرتا ہے تو وہ خودکشی کا اقدام کر رہا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اقدام قتل کا مرتکب ہے۔ اس لیے کہ دوسروں کو جب بتا دیا گیا کہ اس کی جان سے شدید خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کو ہر حال میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔
ایک اور چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ایموشنل وہ معاملہ زیادہ ہے، کیونکہ والدین کے جو حقوق ہیں اور اولاد کے جو فرائض ہیں ظاہر اسلام میں بڑی وضاحت سے موجود ہیں، لیکن بہت سے لوگ اب اس وقت دکھی ہیں، اور یہ معاملہ مجھے لگتا ہے پاکستان یا ہندوستان کے مقابلے میں امریکہ میں زیادہ ہے، کیونکہ یہاں بہت سے معمر والدین علیحدہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو اب بچے ان کے پاس نہیں جاتے اور وہ ایک احساس جرم میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے پاس نہیں جا رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی کوتاہی کر رہے ہیں۔
پوری کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ ممکن حد تک فاصلہ رکھ کے ان کی خبر گیری بھی کریں، ان سے ملیں بھی، اور بعض موقعوں کے اوپر آدمی کو بہت بڑا اقدام بھی کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، تو اس طرح کے موقعوں پر جو انسان کے بس میں ہے اس کو کرنا چاہیے، جو بس سے باہر ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ہمارے اوپر جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں وہ والدین کی بھی ہیں، اپنے اعزاز اقربا کی بھی ہیں۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مائیں بچوں سے جدا کر دی گئی ہیں، بچے ماؤں سے جدا ہوئے ہیں، چین میں آپ دیکھیں، اٹلی میں آپ دیکھیں، تو اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہو جائے تو اس میں پھر جو کچھ بس میں ہوتا ہے وہی کیا جا سکتا ہے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتے ہیں، اور امید ہے کہ ہم بندوں پر وہ کرم ہی فرمائیں گے۔
ایک اور معاملہ جو میں نے بہت دیکھا سوشل میڈیا پر، اور کچھ لوگوں نے مجھے سوال بھی لکھ کے بھیجے فیس بک پر، وہ یہ تھا کہ آج کل جو کہا جا رہا ہے ہاتھ دھونے کو بار بار اور خاص طور پہ سینٹنائزر استعمال کرنے کو، تو اس میں الکوہل ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ شراب حرام ہے اسلام میں تو ہمیں یہ ہاتھوں کے لیے سینٹنائزر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
تمام حرام چیزیں کھانے کے لیے حرام ہے، اس کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دے دیا تھا۔ آپ مدینہ میں نکلے تو ایک بکری مری ہوئی تھی، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس کی کھال اتار کے اس کو دباغت دی کہ کیوں استعمال نہیں کر لیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے اور حرام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انما حرم اکلہ، اس کا صرف کھانا ہی حرام ہے، اس کے باقی استعمالات پر کوئی پابندی نہیں۔ تو اس لیے شراب پینا حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نشے کا باعث بنتی ہے، جس سے انسان کی عقل جو اس کی سب سے بڑی چیز ہے وہ معروف ہو جاتی ہے۔ باقی ہاتھوں کو لگائی آپ نے، کسی جگہ کو آپ نے صاف کیا، اس کا حرمت سے کوئی تعلق نہیں۔ حلال حرام کے بارے میں ہمارے ہاں یہ ایک غلط بات سمجھ لی گئی ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ نجس ہو جاتی ہیں، یعنی ناپاک ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے کہ کسی چیز کا نجس یا ناپاک ہونا اور چیز ہے، اور اس کا کھانے کے لیے حرام ہونا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کھانے پینے کے لیے پاکیزہ چیزیں ہی حلال کی گئی ہیں، طیبات حلال ہیں۔ چنانچہ جانوروں میں جو مواشی ہیں، چرنے والے جانور ہیں، جن کو چرندے کہتے ہیں، وہ حلال ہیں، اور جن کو درندے کہا جاتا ہے وہ سب حرام ہیں۔ سور بھی اس لیے حرام ہے کہ وہ درندے اور چرندے کے درمیان کی چیز ہے، وہ دنیا کا واحد جانور ہے کہ جو بکری کی سپیشیز سے ہے، اس کی صرف بکری کی ہے، لیکن وہ گوشت بھی کھاتا ہے اور اس کی کچھیاں بھی ہیں۔ تو یہ چونکہ درندگی اور چرندگی کے درمیان مشتبہ تھا، تو اللہ نے بتایا کہ نہیں، یہ بھی درندہ ہے، اس کو بھی نہیں کھاؤ۔ تو اس اصول کے اوپر جانوروں کی حرمت ہے، اس کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ آپ شیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یا بلی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یا کتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کوئی جانور جو حرام ہے وہ کھانے کے لیے اگر حرام ہے تو وہ چھونے کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔
حمدی صاحب، اب بلکہ مجھے الفاظ ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں اس سوال کے لیے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ بہت ہی تکلیف دہ سوال ہے، اور میں اس کو سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا عزیز سڑک پر حادثے میں مر جاتا ہے تو موت تو برحق ہے اور وہ اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ غم رہتا ہے کہ اس طرح سے سڑک پہ مر گیا، کوئی پاس نہیں تھا، پیارا نہیں تھا، عزیز نہیں تھا۔ تو اب کرونا وائرس میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں, مسلمان بھی ہیں اس میں, اور نیو یارک میں ابھی حال ہی میں کئی بنگلہ دیشی اور پاکستانی مسلمان جو ہیں ان کی وفات ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے. تو ظاہر ہے کہ اسپتال جو ہیں وہ ان کی جب لاشوں کو حوالے کرتے ہیں تو پلاسٹک میں لپیٹ کے کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ وائرس کے پھیلنے کو بچانے کے لیے کہ انہیں بغیر نہلائے دفن کر دیا جائے, یعنی کفن آپ پلاسٹک کے اوپر پہنا سکتے ہیں. تو یہ لوگ بہت دکھی ہیں اور شاید ان کے زخموں پہ یہ بات مرہم کا کام کرے اگر آپ تاریخی حوالوں سے اور مذہبی حوالوں سے یہ بات سمجھا سکیں کہ جو میت کے آداب ہیں, تدفین کے جو اسلامی آداب ہیں, وہ اس طرح کی وباؤں کے زمانے میں ان میں کس حد تک لچک آ جاتی ہے.
جتنے بھی آداب بتائے جاتے ہیں وہ عام حالات کے لیے ہوتے ہیں, کسی نازک صورتحال میں, وبا میں, جنگ میں اگر لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے, کوشش تو آخری دم تک کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو تجہیز تکفین کے بعد قاعدے سے ختم کریں, اس سے خود ہمیں بھی تسکین ملتی ہے اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے. لیکن اگر یہ چیز ناممکن ہو جائے یا اس کا تحمل مشکل ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بھی شکل اختیار کی جا سکتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو جنگی عہد میں لوگ شہید ہو گئے تھے تو ان کو اسی طرح دفن کر دیا گیا تھا, نہ ان کا جنازہ پڑھا گیا, نہ ان کو تجہیز تکفین کے مراحل سے گزارا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ لوگ تھے تو ان کو مدینہ لے جانا اور وہاں لے جا کے ان کو نہلانا یہ ممکن نہیں تھا. اس سے لوگوں نے یہ غلط بات سمجھ لی کہ شہید کو یہ نہیں کیا جاتا. اصل میں وہ ایک نازک صورتحال تھی جس میں ناممکن ہو گیا تھا کہ ان کے لیے ان آداب کا لحاظ رکھا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ وہ چیزیں جو حرام کے درجے میں ہیں وہ بھی اضطرار میں, مجبوری میں حلال ہو جاتی ہیں. ہمارے مذہب میں جان کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اگر کسی موقع پر جان پہ بنائے اور آپ کو اپنے ایمان کے خلاف کفر کا اظہار کرنا پڑے تو اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا. چنانچہ فرمایا ہے کہ اللہ بروکرے اور قلب ہو مطمئن بل ایمان. بدکاری سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے, لیکن جن لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا تھا بدکاری کے لیے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان اردنا تحسنا, اگر وہ اپنے دل میں پاکیزگی چاہتی ہیں تو اللہ معاف کر دے گا ان کو مجبور کیا گیا. تو اس طرح کی صورتحال اگر اضطرار میں مجبوری میں پیش آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ سارے آداب ہیں, ممکن حد تک ہی ان کی رعایت کی جائے گی. اگر یہ ممکن نہیں رہا کسی موقع کے اوپر تو بس پھر اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی کو قبول فرمائے گا. یہ ہمارے لیے ایک بڑے صدمے کی بات ضرور ہے اور اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اس سے آگے اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا.
مطلب یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح کی تسلی کی ضرورت ہے. غمزی صاحب, کوئی بات ایسی جو آپ چاہتے ہو کہ بتائی جائے لوگوں کو, ایک اجتماعی طور پہ انہیں یقین دلایا جائے کسی ایسی بات کا اس وبا کے حوالے سے؟
سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ تین باتیں اپنے سامنے رکھے. ایک یہ کہ یہ جتنی بھی اس طرح کی وبائیں, تکلیفیں, مصیبتیں آتی ہیں ان کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ انسان اس کے نتیجے میں محنت کرتا ہے, دوائیں ایجاد کرتا ہے, اپنی تہذیب کو بہتر بناتا ہے, اس سے نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں. تو تکلیفیں مصیبتیں جو ہیں وہ ایک طرف دنیا میں بہتری کا باعث بنتی ہیں, دوسری جانب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہیں. انسان موت کو بھولا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ غور فرمائیں اس پچھلے سارے عرصے میں, کیونکہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے, سائنسی لحاظ سے بہت آگے بڑھے ہیں, دنیا کا نظام بہت بہتر ہو گیا, حکومتیں بڑی گرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی, علاج معالجے میں بڑی ترقی ہوئی, تو انسان کے اندر ایک تمرد اور سرکشی کی کیفیت اور تکبر پیدا ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات تنبیہ کرتے ہیں, موت کو یاد دلاتے ہیں اور اپنی قدرت کو بھی کہ اس کائنات کا نظم میرے ہی ہاتھ میں ہے, میں اگر ایک معمولی جرثومے کو بھی اجازت دے دوں کہ وہ آگے پھیلتا چلا جائے تو وہ بادشاہوں کے ہاں بھی جانے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, وہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی چت کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اس طرح گویا تنبیہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ بیماریاں اسباب کے تحت آتی ہیں لیکن اللہ کی اذن سے آتی ہیں. تکلیفیں, وبائیں, یہ اگر اللہ روکنا چاہے تو ایک دم میں روک لے, اور اگر اس کا اذن نہ ہو تو یہ آگے قدم بھی نہیں بڑھ سکتے. لیکن بہرحال یہ چونکہ اسباب کے تحت آتی ہیں تو ہمیں علاج کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، ہمیں لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. جس طرح سے یہ بیماریوں کا آنا اللہ کا قانون ہے، اسی طرح علاج کرنا، ان کے بارے میں احتیاط کرنا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی پیروی کرنا، ڈاکٹروں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنا، حکومتیں جو حکم دیں اس کو پوری طرح سمجھنا، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو اللہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی تبلیغ کرنے جا رہا ہے، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اصول ٹھیک نہیں ہے. اس کے بارے میں میں نے توجہ دلائی تھی کہ حضرت مسیح نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو نہیں آزمانا، اللہ کا کام ہمیں آزمانا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نہیں ہوگا، میں تو حرم میں جاؤں گا عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے. اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھیں، ہمیشہ اس طرح کی چیزوں سے تنبیہ حاصل کریں، لیکن اللہ نے جو طریقے بتائے ہیں اور جو احتیاطیں بتائی ہیں ان کو اللہ کا حکم سمجھ کر ان پر عمل کریں. اس سے تو سب سے بڑھ کر وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے سکھائی ہیں
جی.
اور اس میں سب سے عمدہ اور سب سے اچھی دعا وہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میں اس اللہ کے نام کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے نہ آسمان میں، اور وہ سب کی سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہ موقع تو ان دعاؤں کی یاد دہانی کا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رجوع کرے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے رہے.
حمزی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے. خدا حافظ.
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اور سامعین، ایک ایسے وقت میں جب کرونا وائرس کے لیے کسی ویکسین کی تلاش کا کام جاری ہے، مختلف رپورٹس سامنے آتی رہتی ہیں، کچھ سچ ہیں، کچھ غلط ہیں اور کچھ محض اندازے ہیں. سے ایک سوشل میڈیا پر ایسی اطلاعات ہیں کہ خون کے جو گروپ ہیں وہ بھی اس چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ کس کو کرونا وائرس ہونے کے زیادہ امکانات ہیں اور کس کو کم ہیں. ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. نسیم صلاح الدین صاحبہ انڈس اسپتال میں کام کرتی ہیں اور جراثیمی بیماریوں کی ماہر ہیں. تو چلیے انہیں سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے. جی السلام علیکم نسیم صاحبہ.
السلام علیکم.
یہ بتائیے کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے. کچھ ایسی بھی رپورٹیں ہیں کہ جو خون کے مختلف بلڈ گروپس ہیں وہ بھی اس کی وجہ ہے کہ کس شخص کو کرونا وائرس ہونے کے زیادہ امکانات ہیں اور کس کو کم.
دیکھیں، ہمیں طرح طرح کے یہ سوال اٹھتے ہیں جو لوگ کہیں دنیا کے کونے سے بھیجتے ہیں، لیکن بہت ساری باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. لوگ اپنا محفل وقت گزارنے کے لیے طرح طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں. ہاں، کچھ تو پبلش بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ایسے جرنلز میں جس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، اور جہاں جہاں یہ بی سی جی جو ٹی بی کے ویکسین بچوں میں دیا جاتا ہے، تو یہی چیز اگر بڑوں میں لگائی جائے تو کیا کرونا سے ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں، اسی میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. کہیں لٹریچر میں یہ چیز نہیں ہے. اور یہ بیماری کرونا تو ابھی چند مہینے کی ہے، 3-4 مہینے سے ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس میں اتنی کچھ ایسی ریسرچ بھی نہیں ہوا ہے. تو میں کہوں گی نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. وائرس تو جہاں جائے گا وہاں پر اپنا کھیل کھیلے گا، لیکن یہ اس طرح کی تفتیش کسی نے نہیں کی ہے، کوئی صداقت نہیں ہے.
اب اس وقت کس اسٹیج پر ہے وائرس کے لیے کسی ویکسین کی تلاش کا کام جو ہے؟
ویکسین کئی ممالک میں تیار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو سیاٹل سے ایک رپورٹ آئی تھی، واشنگٹن یو ایس اے میں، وہاں پہ بتایا کہ ابھی انہوں نے اس کا جو وائرس کو آئسولیٹ کر کے اس کا بنیادی کام شروع کر لیا ہے. اور یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے والنٹیئرز
ہوئے اندر یہ انجیکشن ویکسین کا لگایا اور ان کا بلڈ ٹیسٹ وقتاً وقتاً ہوتا رہے گا دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ وہ اینٹی باڈیز ان میں بن رہی ہیں یا نہیں. اگر ان کی اینٹی باڈی جو قوت مضافت کے سیلز ہوتے ہیں وہ بن رہے ہیں تو یہ پھر اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسے موذی اثرات ویکسین کی وجہ سے نہیں ہو رہے تو یہ دوسرے فیز میں جائے گا جہاں پر 40-50 کی بجائے 100 یا 200 لوگوں پر یہ ٹرائی کیا جائے گا. اور پھر اگر اس میں بھی کامیابی رہی تو یہ زیادہ پروڈکشن کی طرف جا کر اور اسے بنایا جائے گا. اب دنیا میں کئی ممالک ہیں, یورپ میں, یو ایس اے میں اور انڈیا میں, جہاں پر دوسرے ویکسینز بنانے میں ان کی مہارت ہے. تو یہ اگر کامیاب رہا تو پھر یہ کمپنیز بنائیں گے اور پھر اس کے بننے میں کم از کم 1-1.5 سال لگ جائے گا. یہ ساری ٹیسٹنگ ٹرائلز وغیرہ کے بعد یہ اتنا وقت لگے گا. پھر یہ اگر جب شروع بھی ہو گیا انشاءاللہ, اگر کامیاب رہا, کوئی ایسے مضر اثرات نہیں ہوں گے اس ویکسین کی وجہ سے, تو پھر وہ پروڈکشن شروع کر کے اور پہلے ان لوگوں کو دیں گے جو زیادہ اس سے ولنربل ہوں, یعنی کہ عمر رسیدہ لوگ ہوں, جو جن کو ڈائبٹیز یا پہلے سے کوئی اور بیماریاں ہوں, ان کو پہلے دیا جائے گا. کیونکہ اتنی پروڈکشن ایک ساتھ 7.3 بلین افراد پوری دنیا میں ان کے لیے ایک ساتھ تو نہیں نہ بنا سکیں گے, وقت کے ساتھ یہ بڑھائیں گے. اور میرا اندازہ ہے جو میں نے سنا ہے ایکسپرٹ سے کہ 2022 سے پہلے تو عام لوگوں تک نہیں پہنچے گا.
جیسے کہ کچھ دواؤں کے لیے کہا جا رہا ہے, ملیریا کی دوائیں یا چین میں انفلوئنزا کی دوائیں, تو سائنس میں کام کر رہے ہیں کہ شاید وہ جو ہے تدارک کر سکیں, اس میں کہاں تک صداقت ہے؟
تو اس میں بہت ساری دوائیاں استعمال کی گئی ہیں, مثال کے طور پہ اینٹی ملیریل کلوروکوئین جسے ہم کہتے ہیں
جی.
پھر کچھ ایسی اینٹی وائرس دی گئی ہیں جیسے جو ایڈز کی بیماری میں دی جاتی ہیں, پھر وہ پلازما کا انفیوژن وہ بھی دیا گیا ہے, اور مختلف اینٹی وائرس جو انفلوئنزا کے خلاف دیا گیا. تو یہ چین کا تجربہ یہ رہا ہے کہ جو ان کے بہت ہی زیادہ شدید بیماری میں مبتلا تھے, یعنی جو انٹینسو کیئر میں تھے یا ان کی حالت خراب ہو رہی تھی نمونیا کی وجہ سے, تو ان کو یہ 3-5 دوائیاں ملا کے دے دی اور ان میں سے کچھ ٹھیک ہو گئے, کچھ نہیں بھی بچے. اور یہ جو بچ بھی گئے, جو ٹھیک بھی ہو گئے, جن کا نمونیا بہتر ہو گیا, اب ہمیں نہیں پتا کہ بھائی وہ ویسے ہی ٹھیک ہونے والے تھے یا کہ وہ کس دوا سے یہ 3-5 دوائیاں سب اکٹھی استعمال کی, کیونکہ ایسے ہی ان کا حالت تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بچائیں. کہنے کا مطلب کہ اس کی دلیل کے لیے آپ کو رینڈمائز کنٹرول اسٹڈیز کرنے چاہیے, آر سی ٹی کہتے ہیں, رینڈمائز کنٹرول ٹرائل ہزاروں پیشنٹس کے اوپر, اور جو نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر یہ دوائیاں لکھی جائیں گی. ایسے ہی جسے ہم کہتے ہیں اینکڈوٹل ٹرائلز دوائیاں دی گئی ہیں, اس میں کوئی ایسی ٹھوس جواب نہیں مل سکتا.
اور میرا خیال ہے کہ یہ جاننا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی دوا جو ہے وہ خود اپنے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ تصور کر لینا کہ وہ ملیریا کی دوائی کھا لیں گے یا انفلوئنزا کی دوا کھا لیں گے یا کمبینیشن استعمال کریں گے, آپ ظاہر ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہیں گی کہ ایسا انہیں کرنا چاہیے یا نہیں؟
جی, ملیریا کی دوا کلوروکوئین اور ہائیڈروکسی کلوروکوئین تو ویسے جوڑوں کی تکلیف کے لیے دی جاتی ہے, تو یہ ٹھیک ہے. پاکستان میں تو بہت ہی عام استعمال ہوتی رہی ہیں, ملیریا کے لیے ہم ہمیشہ دیکھتے رہے, اور ایسی کوئی نقصان دہ دوا نہیں ہے, لیکن اسپتال میں داخل ہوں گی اور ڈاکٹرز خود ہی پرسکرائب کریں گے. لوگوں کو اپنے آپ سے یہ دوا یا اینٹی بایوٹکس اینٹی وائرلز لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ دوائیاں بغیر سائڈ افیکٹس کے نہیں ہوتے, خاص طور پہ جب آپ ساتھ ساتھ کوئی اور بھی دوائیاں لے رہے ہوں ہارٹ کے لیے یا بلڈ پریشر کے لیے, تو یہ ساتھ نہیں مل سکتی, تو ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے لینا پڑتا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ دوائیاں اپنے آپ سے نہیں لینا چاہیے.
تو نسیم صاحبہ, آخری سوال یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت مؤثر طریقہ یہ بھی ہے, مطلب جن میں ایسا لگے کہ وہ وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں, اس کی کنفرمیشن کا کے ٹیسٹ کیا جائے. تو پاکستان میں بھی ریپڈ ٹیسٹنگ کچھ جگہوں پہ شروع کی گئی ہے, تو کون سی ٹیسٹ استعمال ہو رہے ہیں سب پاکستان میں؟ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں بہت سے بوگس ٹیسٹ بھی ہیں جس کے لیے این آئی ایچ نے ایک نوٹیفیکیشن بھی کیا تھا, پابندی لگا دی گئی تھی. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کہاں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور کس وقت ضرورت ہے.
یہ جب بیماری شروع ہوئی میرا خیال ایک ڈیڑھ مہینے سے, تو اس وقت سے لے کے اب تک صرف یہ آر ٹی پی سی آر کا ٹیسٹ جو کہ این آئی ایچ نے پاکستان میں ہر جگہ پرووائڈ کیا, اس وقت انڈس ہاسپٹل, سول ہاسپٹل اوجھا, آغا خان ہاسپٹل ضیاء الدین اور لاہور میں اور پنجاب میں اور جگہوں پہ یہی ٹیسٹ اب تک استعمال ہو رہا ہے. ایک دو لیبورٹریز نے کوئی اور ریپڈ ٹیسٹ کے نام سے شروع کیا لیکن ان کو فوری بند کروایا گیا کیونکہ اس میں بھی کوئی ایسی تصدیق نہیں تھی کہ یہ ٹیسٹ اچھے صحیح ہیں کہ نہیں. دیکھیں ایسے حالات میں جب کہ کوئی وبا آتا ہے یا کوئی ایسی بیماری نکلتی ہے تو بہت سارے الٹ سلٹ ٹیسٹ بھی لکھے جاتے ہیں. اور جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں ٹی بی کے لیے اور خاص طور پہ ٹائیفوئڈ کے لیے, برسوں سے ایک بڑا غلط بلڈ ٹیسٹ لوگ کرواتے ہیں جس سے آپ کو کوئی صحیح جواب نہیں مل سکتا. بہت سارے لیبورٹریز ایسے ہیں جو اپنے آپ سے ٹیسٹ نکال دیتے ہیں. ہاں یو ایس اے کا ایف ڈی اے اور این آئی ایچ سی ڈی سی یو ایس اے میں انہوں نے کچھ ٹیسٹ کے لیے اپروول دیا ہوا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہاں کر رہے ہوں, ہمارے پاس یہ ٹیسٹ پہنچا نہیں. ٹیسٹ بھیجنا یہ نہیں کہ چٹکی بھر میں آپ کے پاس ٹیسٹ موجود ہو جاتا ہے, اس کی مشینیں لگتی ہیں, اس کے کٹس آتے ہیں, اس کی کنٹرول پازیٹیو نیگیٹو کنٹرول ہوتا ہے, اس کی ویلیڈیشن ہوتی ہے, آپ ٹیکنیشینز کو ٹرین کرتے ہیں. تو اگر یہ جو آن دا پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں, جو 10-15 منٹ میں رپورٹ آ جاتا ہے پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹ, تو یہ ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچا. اگر جب آئے گا تو آئے گا, لیکن اس وقت ہم صرف پی سی آر کا ٹیسٹ کرتے ہیں جس کا جواب, جس کے ریزلٹ اب تیزی سے آ رہے ہیں 4-6-8 گھنٹے کے اندر. جب ہم نے شروع کیا تھا انڈس میں تو 24-48 گھنٹے لگ رہے تھے, لیکن اب کیونکہ تجربہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے, مشینیں بڑھ گئی ہیں, کٹس بھی زیادہ آ گئی ہیں اور ٹیکنیشینز کی ٹریننگ بھی بہتر ہو گئی ہے, اب وہ 6-8 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے.
تو کیا آپ لوگ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگ خود آ کے ٹیسٹ کروائیں یا ڈاکٹرز یہ طے کرتے ہیں کہ کس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور کس کا نہیں؟
یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے علامات کس طرح کے ہیں. اب بعض لوگ ایسے ہیں, اور مجھے آئے دن ہر گھڑی مجھے فون کالز آتے ہیں یا میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں نزلہ زکام کھانسی ہو گئی, کیا یہ کرونا ہے یا کچھ اور ہے. اس سے پھر میں مزید سوال کر پوچھتی ہوں کہ کیا آپ بیرونی ملک سے سفر کر کے ابھی پچھلے 14 دن کے اندر آئے ہیں, کیا آپ نے ایسے کرونا کے مریض کا گھر میں دیکھ بھال کی ہے, یا آپ کا ایکسپوژر کہیں ہوا ہے, یا آپ کسی مجمع سے جیسے یہ اجتماع راجن کا اجتماع وہاں سے ہو کر آئے. اگر اس کے جواب یس اور نو ہو تو پھر اس کے بعد ہم مشورہ دے سکتے ہیں. اب انڈس نے ایک بڑا اچھا لنک بھیجا ہوا ہے جو آپ تمام لوگوں کو بتا سکتے ہیں, وہ ہے http وہ کووڈ covid19.tih.org.tk. تو یہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اس کے سوال جواب مل سکتے ہیں. آپ صرف یہ لنک کھولیں اور تمام جو سوال لکھے ہوئے ہیں اس کا جواب دیں, تو اس کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آیا کہ یہ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے یا تو فکر کی بات ہے, تو آپ فلاں جگہ جائیں ٹیسٹ کروا لیں یا نہیں, یا ٹیسٹ کروا لیں یا اسپتال جائیں, ہو سکتا ہے داخل کرنا پڑے گا. تو یہ ساری باتیں اس کے سوال جواب کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ جو سوال جواب ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکریننگ. تو یہ سکن اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ نیزل فرنجل سواب کے ساتھ, اس کی ایک میکنزم ہوتا ہے, وہ ناک کے ذریعے اس کا ٹیسٹ لے کر اور لیبورٹری بھیجا جاتا ہے, اور وہ ٹیسٹ ہوتا ہے آر ٹی پی سی آر پولیمریز چین ریئیکشن. تو وہ ٹیسٹ لیبورٹری میں ہوتا ہے, اور جیسے میں نے بتایا چند لیبورٹریز پاکستان میں ہیں جو مخصوص یہ ٹیسٹ کرتے ہیں.
تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ مجھے یہ لنک بھیج دیں تو ہم اپنے فیس بک پر ڈال دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈس اسپتال جو ہے اس میں غریب مریضوں کا مکمل طور پر مفت علاج ہوتا ہے, تو یہ ٹیسٹ بھی اسی طرح کیے جا رہے ہیں؟
جی 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 ہاں ہاں, ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں جن جن کو ضرورت ہے, اور ابھی ہم روزانہ کئی سو ٹیسٹ ایک ایک دن میں کرتے ہیں, اور جیسے میں نے بتایا اس کا رپورٹ 6-8 گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے. اور یہ نہ صرف انڈس کے اندر ہے لیکن سول ہاسپٹل اوجا میں بھی ہے, اور ضیاء الدین ہاسپٹل اور خان ہاسپٹل وہاں پر ہوتا ہے. ہاں انڈس میں فری تو ہے یقیناً, لیکن بلا وجہ ہم ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے. چلتے پھرتے انسان کو اگر نزلہ زکام سادہ نزلہ زکام ہو تو پھر ان کی ضرورت نہیں ہے, اور بلا وجہ ہم ٹیسٹ کٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو ہم پہلے پوچھ گاچھ کرتے ہیں, واقعی اگر ضرورت ہے تو اس میں ضرور کر لیں گے.
تو کتنا اخراجات کیا ہوتے ہیں ہر ایک ٹیسٹ کے؟
دیکھیں جتنے زیادہ ٹیسٹ آپ ایک ساتھ کریں نا تو وہ اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے پازیٹیو کنٹرول, ایک ہوتا ہے نیگیٹو کنٹرول. تو یہ اگر ایک ٹیسٹ آپ کریں تو یہ تین ٹیسٹ ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ 50 ٹیسٹ ایک کٹ کے اندر کر لیتے ہیں تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کنٹرول ایک بار کرنا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کی قیمت خاصی کم ہو جاتی ہے. تو شروع میں اس کی قیمت ہو رہی تھی تقریباً 8,000, لیکن اب جیسے جیسے تجربہ بہتر ہو رہا ہے اور کٹس کی بھی قیمت کم ہو رہی ہے, بلکہ ہمیں کٹس تو ڈونیٹ ہوئے ہیں, تو اب انڈس میں تو سب فری ہے تو ہمیں اتنا کاسٹ نہیں کرتا. لیکن آغا خان میں یہی سسٹم ہے کہ جو پرائیویٹلی جاتے ہیں تو پھر ان کا 7,900 روپے نیٹ فی ٹیسٹ کے ہوتے ہیں.
اچھا جی, اچھا نسیم صاحب یہ بتائیے مجھے کہ تناسب کیا اس وقت ہے, جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں کتنے پازیٹیو ملے پاکستان میں اور کتنے نیگیٹو؟
نہیں پورے پاکستان کا تو میں نہیں کہہ سکتی.
آپ کے اسپتال میں؟
ہاں ہاں ہاں, یہ روزانہ چینج ہوتا رہتا ہے کتنے ٹیسٹ آئے اتنے پازیٹیو آئے, تو آج کے مجھے نمبر نہیں پتا, لیکن یہ چند دن پہلے یہ بات واضح تھی کہ جو ہمارے پاس تمام ٹیسٹ شروع میں تافتان سے آ رہے تھے, سکھر سے آ رہے تھے, جہاں جہاں وہ ایران سے زائرین آئے تھے, ان کے ٹیسٹ میں 80 ٹیسٹ پازیٹیو آئے تھے, اور جو اندرونی شہر کے اندر سے وہ صرف 7-8 آئے تھے. اب جو اندرونی شہر کے اندر سے یا سندھ کے اندر سے جو ٹیسٹ آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو آ رہے ہیں. اس وقت مجھے آج کا نمبر نہیں پتا, لیکن اب یقیناً بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک بڑی تسلی بخش بات مجھے لگتی ہے اس وقت, اور اللہ کرے ہمیشہ کے لیے ایسی رہے, کہ کووڈ کے ایکسپوجر اور ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں. اس وقت میں خالی 2,000 سے بڑھ کے آ گئے پازیٹیو ٹیسٹ پورے ملک میں, لیکن اموات صرف 25 ہوئی ہیں. یعنی کہ جس طرح ہم ڈر رہے تھے کہ چائنا میں اتنی ہو رہی ہیں, اور اٹلی اور یورپ میں اور یو ایس اے میں اتنی زیادہ اموات ہو رہی تھی, 11% اموات ہو رہی تھی, اس طرح پاکستان میں میں خیال 1% سے بھی کم ہے, میں خیال 0.8% اتنا ہے اب تک, تو زیادہ اموات نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد میں کہوں گی کہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ امکانات یہ ہے کہ بیماری اب بڑھنے لگی ہے, بڑھے گی. ڈرائیونگ کے اجتماع سے نخلے 80 یا 90 پازیٹیو آ چکے ہیں, اور یہ لوگ مسجدوں میں بھی گئے ہیں, اپنے گھروں میں گئے, اپنے آبائی گاؤں اور شہروں میں جا کر لوگ ان سے ملے اور تقریبات ہوئی, نہ صرف ان سے لیکن جو ریل گاڑیوں میں گئے, بسوں میں ٹریول کیے اپنے شہر سے دوسرے شہر تک اپنے گھر جانے کے لیے. تو یہ بیماری یقیناً بڑھے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اموات بہت تیزی سے بڑھے, میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین صاحبہ. تو سامعین یہ تھیں ڈاکٹر نسیم صلاح الدین جو کہ جراثیمی بیماریوں کی ماہر ہیں اور کراچی کے ایک ایسے اسپتال میں کام کرتی ہیں جہاں غریب مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے, کورنگی کا انڈس اسپتال. انہوں نے جو باتیں بتائیں تو ان پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی ویکسین کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی مستند علاج دریافت نہ ہونے کی وجہ سے احتیاطی تدابیر ہی لوگوں کو بڑی تعداد میں اس وائرس کا شکار ہونے سے بچا سکتی ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
سمین اب چلتے ہیں ایک اور اہم رپورٹ کی طرف. سری نگر سے یوسف جمیل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نئی دہلی کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کر کے اسے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد بھارتی حکومت نے متنازع ریاست کے اس حصے کو جو اب یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کہلاتا ہے ایک نیا ڈومیسائل کا قانون تشکیل دیا ہے جس کے تحت علاقے میں 15 سال تک رہنے والا کوئی بھی شخص ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا حقدار ہوگا. اور سامعین کئی سیاسی جماعتوں قائدین تاجر انجمنوں وکلا کی تنظیم اور سول سوسائٹی گروپس نے اس نئے قانون پر اپنے تحفظات اور کئی طرح کے خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے کرونا وائرس یا COVID-19 کے خطرے سے پیدا شدہ صورتحال اور اس کے حوالے سے لوگوں میں پائے جانے والے خوف و ہراس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ قانون پاس کیا ہے. تو سنتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
نے متنازع ریاست کے اس حصے کے لیے جو اب یونین ٹیریٹری آف جموں کشمیر کہلاتا ہے ایک نیا قانون اقامت تشکیل دیا ہے جس کے تحت علاقے میں 15 سال تک رہنے والا کوئی بھی شخص ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یعنی مستقل اقامت کی سند حاصل کرنے کا حقدار ہوگا. یہ سند اسے جموں کشمیر میں غیر منقولہ جائیداد کا مالک بننے اور سرکاری نوکری اور دوسری مراد حاصل کرنے کا اہل بنا دے گی. نئے اقامتی قانون کا سابقہ ریاست کے لداخ علاقے پر جو اب ایک الگ یونین ٹیریٹری ہے اطلاق نہیں ہوگا. یہ سابقہ ریاست میں 1927 سے لاگو اسٹیٹ سبجیکٹ لا کی جگہ لے گا جس کے تحت صرف اس کے پشتنی یا حقیقی باشندے ہی ریاست میں غیر منقولہ جائیداد خرید اور بیچ سکتے ہیں اور سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں. اس قانون کے تحت ریاست کے مستقل باشندوں کو ایک خصوصی دستاویز جاری کی جاتی تھی جو اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ کہلاتی تھی. متعلقہ حکام نے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی دستاویز جاری کرنا بند کر دیا تھا. تاہم اسٹیٹ سبجیکٹ قانون پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں برابر نافذ ہے. بھارتی آئین کی دفعہ 370 اور 35A جموں کشمیر کی اسٹیٹ سبجیکٹ لا کو تحفظ فراہم کرتی تھی لیکن بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو پارلیمان میں پاس کی گئی ایک قرارداد اور صدر مملکت کی طرف سے ایک فرمان جاری کروا کر ان دونوں دفعات کو منسوخ کر دیا. جہاں دفعہ 370 کے تحت جموں کشمیر کو بھارتی وفاق میں ایک خصوصی آئینی پوزیشن حاصل تھی وہیں اس کی ذیلی دفعہ 35A کے تحت ریاست میں زمینیں اور دوسری غیر منقولہ جائیداد خریدنے سرکاری نوکریاں اور وظائف حاصل کرنے ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالنے اور دوسری مراد کا قانونی حق صرف اس کے پشتنی یا مستقل باشندوں کو حاصل تھا. نیز اس آئینی شک کے تحت جموں کشمیر کے پشتنی باشندوں کا انتخاب کرنے اور ان کے لیے خصوصی حقوق اور استحقاق کا تعین کرنے کا اختیار ریاستی قانون سازیہ کو حاصل تھا. ان دفعات کی منسوخی کے بعد نہ صرف ریاست کا اپنا آئین جھنڈا اور ترانہ ختم ہو گئے ہیں بلکہ اب بھارتی آئین اور بھارتی پارلیمان کی طرف سے پاس کیے جانے والے قوانین کا ریاست پر مکمل اور براہ راست اطلاق ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے عام لوگوں اور کئی سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ دفعہ 35A کو جموں کشمیر میں غیر مسلموں کو بسانے کے لیے راہ ہموار پیدا کرنے کی غرض سے ہٹایا گیا ہے اور یہ نئی دہلی کے ریاست کے مسلم اکثریتی کردار کو ختم کرنے کے منصوبے کا حصہ ہے. اس صوابِ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں یہ الزام لگاتی آئی ہیں کہ بھارت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ وہی دہرانا چاہتا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن بھارتی حکومت میں شامل اہم شخصیات اور عہدیدار جن میں وزیر داخلہ امیت شاہ بھی شامل ہیں ان خدشات کو بے بنیاد قرار دے چکے ہیں. منگل کو بھارت کی وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی بھی شخص جو جموں کشمیر میں 15 سال تک رہائش پذیر رہا ہو یا جس نے یہاں 7 برسوں تک تعلیم حاصل کی ہو اور 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات میں یہاں قائم کسی ادارے سے حصہ لیا ہو وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کا حقدار اور جموں کشمیر میں سرکاری نوکریوں کے لیے درخواست داخل کرنے کا اہل ہوگا. تاہم وفاقی حکومت کے وہ عہدیدار سروسز آفیسرز بینک ملازمین قومی سطح کی یونیورسٹیوں کے وہ عہدیدار وغیرہ جنہوں نے کشمیر میں صرف 10 برس تک ملازمت کی ہو کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں. علاوہ ازیں مذکورہ افراد کے بچے بھی اقامتی سند حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ جموں کشمیر ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر کے ذریعے تارکین وطن کے طور پر رجسٹرڈ افراد کو بھی اس تعریف میں شامل کیا جائے گا۔ حکومت کے اس تازہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ڈومیسائل کا یہ قانون شناخت پر مبنی رہائش کے بجائے ایک انتظامی معاملہ ہے۔ اس نئے قانون اقامت کی وجہ سے مقامی لوگوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ بدھ کو کئی لوگوں نے سوشل میڈیا کا رخ کر کے اس پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کئی ایک نے یہ نقطہ ابھارا کہ کشمیریوں سے اعلیٰ نوکریوں کا حق بھی چھین لیا گیا ہے، کیونکہ نیا قانون اقامت اعلیٰ ملازمتوں پر غیر مقامی شہریوں کے حق کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ کئی سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین، تاجر انجمنوں، وکلا کی تنظیم اور سول سوسائٹی گروپس نے بھی قانون اقامت پر اپنے تحفظات اور کئی طرح کے خدشات کا اظہار کیا ہے اور بھارتی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اس نے کرونا وائرس یا COVID-19 کے خطرے سے پیدا شدہ صورتحال اور اس حوالے سے لوگوں میں پائے جانے والے خوف ہراس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ قانون پاس کیا ہے۔ ایک شہری غلام حسن زرکوب نے بتایا، ان کے الفاظ، یہ سراسر بھارتی حکومت کا ایک غیر اخلاقی اقدام ہے۔ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، کئی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں یا قرنطینہ میں رکھے گئے ہیں۔ بھارتی حکومت نے اس المناک صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع پرستی کا بدترین مظاہرہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعلی اور علاقائی جماعت نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے نئے قانون کو کھوکھلا قرار دے دیا اور کہا کہ یہ ان یقین دہانیوں کے برعکس ہے جو حکومتی عہدیداروں نے کرائی تھیں۔ انہوں نے کہا، جب ہر ایک شخص کی توجہ COVID-19 پر قابو پانے کی کوششوں پر مرکوز ہونی چاہیے تھی، حکومت نے نیا قانون اقامت جاری کرنے کی طرف چھلانگ ماری۔ لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی ہے۔ آپ اس قانون اقامت کے کھوکھلے پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس پارٹی کا سربراہ بھی اس کی نکتہ چینی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے جسے حال ہی میں نئی دہلی کے آشیرواد سے تشکیل دیا گیا تھا اور جو اپنے ساتھیوں سمیت وہاں، یعنی بھارتی دارالحکومت میں، نئے اقامتی قانون کے لیے لابنگ کر رہا تھا۔ ان کا اشارہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف تھا، جس کی قیادت کو بعض سیاسی حلقوں کے مطابق بھارتی حکومت اور حکمران بھارتی جنتا پارٹی کا قرب حاصل ہے۔ لیکن گزشتہ ماہ تشکیل دی گئی اس پارٹی کے صدر اور سابق وزیر خزانہ سید الطاف بخاری نے نئے قانون کے نفاذ کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ COVID-19 وبا ختم ہونے تک اسے التوا میں رکھا جائے۔ انہوں نے کہا، یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کا اہم حکم نامہ ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب پورا ملک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور مہلک کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن میں ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس، مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، سری نگر کے میئر جنید عظیم متو اور کئی دوسری سیاسی جماعتوں اور زوما نے بھی نئے قانون اقامت کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے با خبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
فرینڈز آف ہیومینٹی کے بانی احتشام ارشد نظامی کہتے ہیں کہ یہ بات باعث تشویش ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ کیمپوں میں پڑے پناہ گزینی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہائی رسک پر ہیں، پھر بھی دنیا کی توجہ ان کی جانب مرکوز نہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو اب کرونا وائرس کی شکل میں ایک نئے بحران کا سامنا ہے۔ بڑی تعداد میں کیمپوں میں مقیم افراد ان حفاظتی اقدامات پر عمل نہیں کر سکتے جو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ناگزیر ہیں، جیسے بار بار ہاتھ دھونا، صفائی کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا۔ ان پر ہجوم کیمپوں میں ممکن ہی نہیں، عام حالات میں بھی ان کے لیے بنیادی ضرورتوں اور سہولتوں کا فقدان ہے، تو ان پر آشوب حالات میں ان کے لیے ایک محفوظ زندگی کی ضمانت کیسے ممکن ہو؟ ایسے ہی متعدد سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے امریکہ میں قائم ایک فلاحی تنظیم فرینڈز فار ہیومینٹی یا ایف او ایچ سے رابطہ کیا جو بنگلہ دیش میں عشروں سے مقیم پناہ گزینوں اور اب وہاں پناہ لینے والے روہنگیا افراد کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ تنظیم عام دنوں میں ان کیمپوں کے مکینوں کے لیے مفت پانی، صاف پانی کی فراہمی، بنیادی سہولتوں سے آراستہ بیت الخلاء کی تعمیر، قدرتی آفات اور موسموں کی تبدیلی پر کپڑوں کی تقسیم جیسے کام کرتی ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی فرینڈز آف ہیومینٹی مقامی سطح پر ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے۔ اس تنظیم کے کرتا دھرتا اور بانی احتشام ارشد نظامی ہے جو تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیتے ہیں۔ نظامی صاحب نے بنگلہ دیش کے کیمپوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں دو مختلف طرح کی صورتحال ہے۔ ایک تو چاٹگام کے قریب کاکسس بازار کے علاقے میں قائم 3 سے زائد بہت بڑے بڑے کیمپ ہیں جہاں میانمار سے آئے ہوئے روہنگیا پناہ گزین بسے ہیں جن کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہے۔ ان کی رہائش ایسی نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے 1 فٹ کا فاصلہ بھی رکھ سکیں۔ جہاں تک پانی کا تعلق ہے تو پینے ہی کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا، بار بار ہاتھ دھونے کا بندوبست تو دور کی بات ہے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کے پاس صابن ہو، کیونکہ ضروریات زندگی کے حصول کے لیے بھی وہ مقامی انتظامیہ اور فلاحی اداروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ احتشام ارشد نظامی کہتے ہیں کہ 4 روز پہلے کی اطلاع کے مطابق ایک پناہ گزین میں کرونا کی علامات پائی گئیں، لیکن روہنگیا کیمپ کے اندر کی خبریں باہر نہیں آ رہی کیونکہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی بند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرینڈز آف ہیومینٹی کے صدر احمد جانگڈا بنگلہ دیش میں اپنی حلیف این جی او یعنی غیر سرکاری تنظیم سے رابطے میں ہیں کہ ان پناہ گزینوں کی خصوصی طور پر مدد کس طرح کی جا سکے۔ ایف او ایچ عام طور پر ان کے لیے گروسری اور کپڑوں کی امداد فراہم کرتی ہے۔ پھر بنگلہ دیشی کے مختلف کیمپوں میں 1971 سے لاکھوں افراد مقیم ہیں جنہیں بہاری کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کیمپ سے باہر ریڑھی اور چھابڑی لگاتے ہیں یا پھر سائیکل رکشہ چلا کر گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کے کیمپوں کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے تحت انہیں پناہ گزین بھی نہیں مانا جاتا، اس لیے وہ بین الاقوامی امداد سے بھی محروم رہتے ہیں۔ یہ افراد 7 یا 8 فٹ کی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے بیت الخلا بھی اجتماعی استعمال میں ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی۔ بنگلہ دیش میں جاری ایک حکم نامے کے تحت گھر سے باہر جانے والوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہے، لیکن یہ سہولت انہیں میسر نہیں۔ احتشام نظامی نے کہا کہ اب کرونا وبا سے بچنے کے لیے ایف او ایچ نے ہنگامی بنیادوں پر کیمپوں میں جگہ جگہ پانی کی ٹینکیاں نلکوں کے ساتھ لگوائی ہیں، صابن کا بندوبست کیا ہے تاکہ ہاتھ دھونے کی سہولت تو ہو، بڑی تعداد میں ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں موصول ہونے والے عطیات میں سے ان کو راشن بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں رجسٹرڈ غیر سرکاری تنظیم ہیومینٹی ان ڈسٹریس یا ایچ آئی ڈی وہاں ایف او ایچ کی مدد سے سرگرم ہے۔ احتشام نظامی مزید کہتے ہیں کہ ایف ایچ او کے بنگلہ دیش کے لیے کنٹری ڈائریکٹر سید جلال الدین احمد اور ایچ آئی ڈی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہارون الرشید کی قیادت میں دونوں تنظیموں کے کارکن دن رات مصروف عمل ہیں، اور یہاں امریکہ سے ایف او ایچ کے صدر احمد جانگڈا نگرانی کرتے ہیں۔ آخر میں امریکہ میں اپنی تنظیم کی فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتشام نظامی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے ایف او ایچ نے ایک معروف سرکاری ادارے شکاگو فوڈ ڈپازیٹری کو کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے چیک کے ذریعے رقم فراہم کی ہے، اور اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایف او ایچ نے عطیات جمع کرنے کی مہم کا بھی آغاز کیا ہے۔ یہ عطیات آن لائن بھی دیے جا سکتے ہیں۔ آن لائن کے لیے www.foh.com پر مدد کی جا سکتی ہے۔ احتشام ارشد نظامی نے مزید بتایا کہ ان کی یہ تنظیم حکومت کے شعبہ IRS سے تسلیم شدہ ادارہ ہے۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
ہجرت انسان کی اپنی تاریخ ہی کی طرح قدیم ہے۔ کبھی مذہب، کبھی حالات اور کبھی معاش انسان کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہجرت اور نقل مکانی کی وجہ بنا۔ جب وجہ معاش ہو تو دنیا کی ایک بڑی آبادی نے ایسے ملکوں کی جانب ہجرت کی جہاں روزگار کے مواقع آسان اور اجرت بہتر تھی۔ اس لحاظ سے دنیا کے سب ملکوں سے لوگ امریکہ میں آ کر آباد ہوئے، اس کے بعد یورپ اور پھر باقی دنیا۔ امریکیوں کو بھی اس سے زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کی اپنی مالی حالت بہترین تھی اور کارپوریٹ سیکٹر کو سستی ورک فورس دستیاب ہو رہی تھی۔ اگرچہ 2008 کی کساد بازاری کے بعد امریکہ میں بھی ملازمتوں میں کمی ہوئی اور تارکین وطن ان لوگوں کو بوجھ لگنے لگے جنہیں بے روزگاری کا سامنا ہوا، مگر پھر بھی ایک عام امریکی کسی کا محتاج نظر نہیں آیا۔ کساد بازاری ختم ہوئی، حالات بہتر ہوئے اور ملازمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ابھی اس کا سمر لوگوں تک پوری طرح پہنچا بھی نہیں تھا کہ کرونا وائرس کی وبا نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کاروبار بند، منصوبے معطل، سفر محدود اور نقل و حرکت پر پابندی نے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کی طرح کئی ملین امریکیوں کو گھروں میں بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے سے لاکھوں امریکی متاثر ہو چکے ہیں اور ہزاروں موت کا شکار ہو گئے۔ بدھ کی دوپہر تک امریکہ میں 200,000 سے زیادہ مریض سامنے آ چکے تھے اور 4,500 سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی تھیں۔ اس تمام صورتحال نے معمولات زندگی تو درہم برہم کیے ہی ہیں، روزگار بھی ختم کر دیے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ امریکی جو آج تک مناسب آمدنی کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہے تھے، اب اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے سے قاصر ہیں۔ دی نیو یارک ٹائمز میں کارا بکلی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بہت سے سفید پوش امریکی زندگی میں پہلی مرتبہ بے روزگاری الاؤنس اور خیراتی رقوم کے لیے درخواست کرنے لگے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں ایک فوڈ بینک کے باہر کاروں کی لمبی قطار لگی تھی، اور اس میں ایسی کار سے لے کر جس کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی مہنگی اور بڑی بڑی گاڑیاں بھی موجود تھیں، اور ان گاڑیوں میں مفت کھانا حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگ موجود تھے جن کے بارے میں کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان میں ایک تعمیرات کے نقشے بنانے والا، ایک ہائی اسکول کا انتظامی افسر، ایک کالج کا طالب علم، ویئر ہاؤس میں کام کرنے والے صاحب اور ایک 7-11 میں کام کرنے والا کلرک شامل تھے۔ کراس روڈز کمیونٹی سروسز نامی اس فوڈ بینک میں گزشتہ ہفتے آنے والوں میں 70% وہ لوگ تھے جو وہاں پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ ان میں ویئر ہاؤس میں کام کرنے والے مسٹر لیسی بھی تھے۔ وہ بہت اچھی ملازمت کر رہے تھے اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں یوں لائن میں لگ کر خیراتی کھانا حاصل کرنا پڑے گا، مگر کرونا کی وبا نے اور مقامات کی طرح ان کا ویئر ہاؤس بھی بند کروا دیا، اور اب دو بچوں کے اس باپ کو مجبوراً کسی نہ کسی طرح ان کی بھوک کا سامان کرنا پڑا۔ نائلہ عالم امریکی ریاست ورجینیا میں ایکسپریس کیئر کے نام سے ایک تنظیم چلاتی ہیں۔ ان کی فلاحی تنظیم کئی برسوں سے کمیونٹی کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کر رہی ہے اور انہیں وائٹ ہاؤس سے صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ وہ زیادہ تر لوگوں کی انتہائی ابتدائی ضروریات پوری کرتی ہیں۔
کہ ایوری ڈے جو لوگ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں، جو یا جو مطلب آرلی لوگ جو جاب کر رہے تھے، جیسے ایئرپورٹ ہو گیا، ریسٹورینٹ یا دوسری دکان وغیرہ میں، تو چونکہ وہ وہاں سے لے آف ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو اب ظاہر ہے کہ کھانے پینے میں سب سے زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ مین چیز فی الحال تو یہ ہے، رینٹ کا وہ تو بعد میں آئے گا، تو ہم سب سے زیادہ اس میں مدد کر رہے ہیں لوگوں کی۔
ہم نے جب اس نئی صورتحال کا ذکر نائلہ عالم سے کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مقامی امریکی بھی ان سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔
ہمارے پاس کافی ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو کہ یہاں پہ امیگرینٹس ہیں، افریقہ سے بھی ہیں، یا جو یہاں کے لوکل ہیں، لائک جو یہاں کے امیرکن، یعنی یہاں کے لوکل جو ہیں، نان امیگرینٹس لوگ، کیونکہ ہر ایک کو ہی پریشانی کا سامنا ہے۔ پوری دنیا میں فرسٹ ٹائم مطلب کئی ایکسپیرئنس، اور جیسے کو بھی فرسٹ ٹائم ہی ایکسپیرئنس ہو رہا ہے، اتنا زیادہ یہ ہے مطلب جو کرونا وائرس سچ فورسفل۔ اگر آپ دیکھیں تو سارے مالس بند ہو گئے، مالس میں بھی کوئی بھی کام کرتے تھے موسٹلی، تو اس لحاظ سے ان کو ایوری ڈے کی چیزوں کی، ایوری ڈے کی ضروریات ہیں، اس میں ان کو پرابلمس ہو رہی ہیں، تو یقیناً وہ ان کو بھی ہم ہیلپ کریں گے اور کر رہے ہیں بائی دی گریس آف گاڈ۔
انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں کہ خود ان کی تنظیم کے لیے سب کی مدد کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ارنس ورجل کی عمر 38 برس ہے اور وہ سن 2012 میں ہیٹی سے امریکہ آئے تھے، اس عزم کے ساتھ کہ خوب محنت کریں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ اور ان کی بیوی فورٹ لاڈرڈیل ایئرپورٹ پر ویل چیئر چلانے کا کام کرتے رہے۔ تھوڑی تھوڑی بچت کر کے آخری کار ایک سال پہلے اپنا گھر خریدنے میں کامیاب ہوئے، جہاں وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا میں وہ بھی ملازمت سے محروم ہو گئے ہیں اور اب نہیں جانتے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ خوشحالی کے مواقع فراہم کرنے والے اس ملک کے ان لوگوں کو پریشان کر رہا ہے جو اپنی دنیا میں خوش تھے اور ان کی قوت خرید ان کے ملک کو دنیا کی عظیم طاقت بنائے ہوئے تھی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
شناز عزیز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالص ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی